الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت ساری سنتوں کو سن لیا, کھانے کی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور اس کے کتنے فضائل ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کے کتنے فضائل بیان فرمائے, اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے کتنے برکات ہے, اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے. اسی طرح بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر کون سا بسم اللہ پڑھنا ہے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, بائیں ہاتھ سے کھانے کے کتنے نقصانات ہے, اپنے سامنے سے کھانے کے کیا فوائد ہے, برتن کے درمیان سے نہیں کھانا چاہیے, اپنی طرف سے کھانا چاہیے, کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے, انگلیوں کے چاٹنے کا طریقہ میں نے بتلایا اور اس کے فضائل بھی بیان کیے کہ اس کے کتنے فوائد ہے. اور اب جو ہے اور اس کے بعد آپ نے دسترخوان پر جو کھانا جو ٹکڑا جو دانا گر جائیں اس کے اٹھانے کے اور کھانے کے کتنے فوائد ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں, ان تمام سے فارغ ہونے کے بعد آج دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے, دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے. دسترخوان پر بیٹھنے کی سنت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, فرشتے جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اس کھانے والی دستر پر بیٹھ کر کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. عمدۃ القاری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں لکھا ہے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے, یہ سنت ہے. بلا دسترخوان بچھائے, دسترخوان کو بچھائے بغیر کھانا سنت کے خلاف, ویسے نیچے بیٹھ جانا فلو پر, یہ سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور راؤنڈ ہوتا تھا, گول شکل میں چمڑے کا بنایا ہوا اور راؤنڈ ہوتا تھا. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آسمان سے مائدہ اترا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان جو سرخ چمڑے کا تھا, لال چمڑے کا تھا, اس پر وہ کھانا اترا تھا, جس کو عمدۃ القاری شرح بخاری کی جلد نمبر 21 میں اس کو لکھا ہے. دسترخوان کو کھانے کے بعد اٹھانے کا بھی ایک مستقل طریقہ ہے, ایک مستقل فن ہے, اس کو بھی سیکھنا چاہیے. ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دعوت تھی حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ, جن کی قبر تھے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, لیکن انتقال ہوا راندیر میں اور حضرت کی قبر راندیر میں ہے. مولانا سید اصغر حسین صاحب کی زندگی دیکھنے سے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی یاد آ جاتی ہے, عجیب. ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں بعض جگہ راستے میں اپنے جوتے یا شوز چپل جو نکال دیتے تھے, نکال کر ہاتھ میں پکڑ کر کے آہستہ 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 وہ چل کر پھر جب آگے پہنچ جاتے پھر شوز کو پہن لیتے تھے. تو درمیان میں بعض راستے پر اپنا چپل یا شوز نکال لیتے تھے, ہاتھ میں پکڑ کر کے پھر چلتے تھے اور پھر آگے چل کر پھر پہن لیتے تھے. تو ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں, ہم نے حضرت سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ حضرت آپ مسجد سے نکلے, تھوڑی دیر تک تو آپ نے شوز پہن لیا, راستے میں آپ نے شوز کو نکال دیا, پھر آگے چل کر پھر پہن لیا. فرمایا یہ سامنے جو گھر ہے جہاں سے میں گزرتا ہوں, یہ ایک بازاری عورت کا گھر ہے جو زینا کرواتی ہے, اور ابھی یہ بوڑھی ہو چکی ہے, ابھی یہ بوڑھی ہو چکی ہے اور رات کا اندھیرا ہے, ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو بڑھاپن کی وجہ سے کبھی وہ چلنے کی آواز سنے شوز کی تو کہیں اس کو امید نہ لگے تو میں چپ چاپ سے چلا جاتا ہوں, اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتا میں. مولانا سید اصغر حسین صاحب نے دعوت دی مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو, کہا کھانے بیٹھ جاؤ. کھانے بیٹھ گئے, کھانے کے بعد اب مفتی شفیع صاحب فرماتے میں دسترخوان کو اٹھا کر کے باہر اس کو جھاڑ دیتا ہوں صاف ہو جائیں اور پھر لا کر میں بند کر کے رکھ دوں گا. تو حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, شفیع کیا کر رہے ہو, مفتی شفیع کیا کر رہے ہو تم. فرما حضرت میں دسترخوان اٹھا کر کے باہر, کہا دسترخوان صاف کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے اس میں کیا فن ہے, کون سا علم ہے, اٹھانا ہے باہر جا کے اس کو صاف کر کے لے آنا ہے. فرمایا نہیں نہیں, دسترخوان کے اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہے اور ایک فن ہے, لاؤ میں تمہیں آج بتاؤں اور تمہیں سکھاؤں. اس کے بعد کہا یہ دسترخوان پر کچھ بوٹیاں پڑی ہوئی ہے, یعنی گوشت کے ٹکڑے, اس کو ایک سائڈ پر کر دیا, ایک جگہ جمع کر دیا, اور ایک جگہ پر ہڈیاں جو گوشت کھا کر تھی وہ ساری جمع کر دی, اور اس کے بعد روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع کر دیے. فرمایا اللہ پاک نے ہر جانور کا کچھ رزق رکھا ہوا ہے. کہا اٹھاؤ یہ بوٹیاں اٹھاؤ, اور اٹھا کر کے باہر ایک کونے میں بلی بیٹھی ہوگی اس کے سامنے رکھ دو, اور یہ گوشت کی ہڈیاں ہیں یہ ابھی محلے کے کتے آتے ہیں یہاں سامنے کونے میں رکھ دو, وہ آ کے کھا جائیں گے, اور روٹی کے ٹکڑے ہیں دیوار ہے میری اس پر رکھ دو, یہ پرندے چرندے جو چیل ہے وغیرہ آ کے یہ بھی کھا جائیں گے, ان لوگوں کا کھانے کا بندوبست ہو جائے گا. اب اس کے بعد تم باہر جا کر اس کو جرہ کر لے آؤ, دسترخوان صاف ہو گیا. بھائی جانوروں کا کھانا بھی اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے. ہم نے راندیر میں حضرت مولانا رضا احمد صاحب اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہیں, بار بار رہیں, اور ان کو دیکھا ہے جمعہ کا دین ہوتا تھا تو یہ واٹر میلن جو ہے اس کے جو لال شکل وہ سب کو کاٹ لیتے تھے, اور اس کے جو نیچے کی جو چمڑی ہوتی تھی اور اس کے جو چھلکے ہوتے تھے اس کو چھوٹے چھوٹے کاٹتے تھے اور باہر ان کی بکریوں کو کھلاتے تھے. فرمایا یہ ان کا کھانا ہے. حضرت کا میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا, جمعہ کی رات تھی, مولانا رضا احمد صاحب جمعہ کی رات تھی, میں نے دیکھا حضرت کا جنازہ جا رہا ہے اور پیچھے سفید سفید لباس والے ہزاروں اور لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. صبح میں نے فجر کی نماز پڑھائی وہاں اپنے مسجد میں, جامعہ کی مسجد میں, اور فجر کے بعد غسل کیا اور غسل کر کے میں حضرت کے پاس گیا حضرت کے سامنے تاکہ میں خواب بیان کروں. حضرت 9-10 بجے ہوئے تھے, لنگی اور بنیان پہنا ہوا تھا. فرمایا سراج کیسے آنا ہوا صبح آج؟ میں نے کہا حضرت ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, آؤ اندر آ جاؤ. کہا ابھی تھوڑا شربت پی لیتے ہیں یا چائے پی لیتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں پینا. اس کے بعد کہا بیٹھو چلو. وہ شربت لے آئے, روح افزا مشہور تھا ان کا, اللہ اکبر اتنا مزہ آ رہا تھا حضرت کے ہاتھ سے جو پینے کا جو مزہ آ رہا تھا, اور بڑے اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں, نیک ولی. تمہیں پتا ہے ان کے بارے میں, مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات العالیہ آج بھی زندہ ہے. حضرت کے انتقال کے تیسرے دن تعزیت کا جلسہ ہوا, اس جلسے میں مفتی احمد صاحب دامت برکات العالیہ نے کہا یہ ایک بات ہے جو حضرت کی حضرت کے بیٹے قاری عبد الرشید کو بھی پتا نہیں تھی, آج میں تعزیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ حضرت نے مجھے بیان ان کی حیاتی میں بیان کرنے سے منع کیا تھا.
لیکن اب حضرت کا انتقال ہو گیا ہے, اب میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے جو اللہ کی کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتے تھے, اللہ کی کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا سر میں درد ہوئے, ہزاروں آدمی کو کہیں گے آج تو بہت درد ہے, آج تو یہ ہے. رابعہ بصریہ کہتی ہے ایک نوجوان کو میں نے دیکھا سامنے آیا اور یہاں پٹی باندھی ہوئی ہے, میں نے کہا کیا ہوا, اس نے کہا سر میں بہت درد ہے. رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنے سالوں کے بعد, کہا 27 سالوں کے بعد مجھے سر میں درد ہوا. کہا 27 سال تک تو نے کبھی شکر کی پٹی اپنے سر پر نہیں باندھی کہ اللہ کا شکر تھا کہ کبھی میرے سر میں درد نہیں ہوا, آج تجھے درد ہوا تو شکایت کی پتی باندھی اور سب کے سامنے جا کر اللہ کی شکایت کر رہا ہے. آدمی کھاتے کھاتے دانت بھی گر جاتے ہیں, عمر جب ہو جاتی ہے دانت بھی گر جاتے ہیں اور ایک نیا قسم کا جو اب دانت رکھواتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. اللہ تو کبھی میری اور آپ کی کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتا. بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے, ایک حاجی صاحب حج میں سے آئے اور کسی کو ایک ٹوپی دے دی, بھائی یہ ٹوپی ہے ہدیہ ہے تمہیں, اور ایک تسبیح دے دی, اس کا 5 بار شکریہ ادا کرے گا, حاجی صاحب جزاک اللہ آپ نے مجھے پہننے کے لیے ٹوپی دی ہے, 5 بار اس کا شکریہ ادا کرے گا. لیکن جس خدا نے سر بنایا ہے, جس پر تو نے ٹوپی رکھی ہے, اس خدا کا کبھی سجدہ کر کے شکر ادا نہیں کیا. مفتی صاحب فرماتے ہیں تعزیت کے دین میں کہ حضرت بخاری شریف جب کہیں بیان کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنی بخاری ساتھ رکھتے تھے مطالعے کے لیے, اور بخاری کی شرح ساتھ میں رکھتے تھے, تو اس طرح مطالعہ کرتے تھے اس طرح بہت قریب سے گاڑی میں. تو ایک مرتبہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اکثر میں حضرت کے ساتھ سفر میں رہتا تھا, یہ تو حضرت کے خادم خاص تھے مفتی صاحب, سفر میں بھی ساتھ میں رہتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت کیا آنکھ میں کوئی تکلیف ہے, آپ اتنا قریب سے پڑھتے ہیں. فرمایا تو نے پوچھ لیا تو کہہ دیتا ہوں, ورنہ آج اتنی میری 65 ایئرس کی عمر ہوئی ہے, میں نے نہ اپنے بیٹے کو بتایا نہ کسی کو بتایا ہے. 25 سال یا 27 سال کی عمر سے میری ایک آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہے. کیا فرمایا, میری ایک آنکھ میں, جب میں 27 سال کا تب سے میری ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے, یہ سچ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں وہاں موجود تھا. حضرت مفتی صاحب نے جو بیان کیا 27 سال کی عمر سے میں نے اپنے بیٹے تک کو نہیں بتایا, قاری عبد الرشید نے جب اس دن سنا نا کھڑے ہو کر رونے لگے اس مجمع میں, اللہ مجھے پتا نہیں میرے والد صاحب کی ایک آنکھ میں روشنی, کبھی بتایا تک نہیں. اللہ والے ہوتے ہیں, کہا میرے موجودگی میں کسی کو بتانا نہیں اور یہ وعدہ کیا تھا. اس لیے تعزیت کے دین میں حضرت مفتی صاحب نے اس دن کہا اللہ والوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہے, شائن ہوتی ہے, وہ اللہ کی شکایتیں کسی کے سامنے نہیں کرتے ہیں. اس طریقے سے جب مولانا رضا احمد صاحب کے سامنے میں گیا جمعہ کے دن, حضرت خواب کی تعبیر پوچھنے آیا, کہا کیا ہے, میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور ہزاروں سفید کپڑے والے پیچھے ہیں. تو ہنسنے لگے, فرمایا میری عمر لمبی ہو جائے گی, اب تو اللہ مجھے لمبی عمر عطا کریں گے. اور یہی واقعہ ہے, میں نے ابن سیرین کی خواب کی تعبیر کی کتاب میں دیکھا, اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کسی کا انتقال, وہ زندہ ہے لیکن اس کا انتقال ہو گیا, تو اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے. اور اگر کسی کو دیکھا کہ وہ زندہ ہے اور وہ تو مر چکا ہے, وہ تو آلریڈی مر چکا ہے لیکن وہ زندہ ہے, تو پھر یہ سمجھو اس کی حالت کیسی ہے. اگر وہ خوش نظر آتا ہے, اچھے کپڑوں میں ہے, سمجھو وہ جنت میں ہے. اور اگر شکایت پر ہے, رو رہا ہے, پریشان حال ہے, تو پھر وہ اچھی حالت میں نہیں ہے, اچھی حالت میں نہیں ہے. اور اسی لیے اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب بار بار کرنا چاہیے, کثرت سے کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحومین اپنی قبر میں اپنے بیٹے کی اپنے بیٹیوں سے اپنے شوہر سے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی بہنوں سے ایصال ثواب کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بیان فرمایا, ڈوبنے والا تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کچھ مل جائے تو میں ڈوبتے ڈوبتے بچ جاؤں. اور جس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا ہے, علامہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں, جس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے تو وہ آخرت کے سمندر میں گوٹے لگاتا رہتا ہے, آخرت کے سمندر میں گوٹے لگاتا رہتا ہے. ہمارے حضرت مفتی زر ولی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میری ایک قریب رشتہ دار کا انتقال ہوا, ماں ہو یا نانی ہو جو بھی, حضرت نام نہیں لیا, لیکن میں بہت دنوں سے پڑھتا رہا کہ مجھے خواب میں دیکھنا ہے, خواب میں دیکھنا ہے. اور خواب میں دیکھنے کے بے شمار طریقے ہیں مرحوم کو خواب میں دیکھنے کے, ابھی پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی, کیا کیا پڑھے تو خواب میں وہ آ جاتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو فضائل اعمال میں نقل ہی کیا, فضائل درود میں دیکھ لیجیے. خیر تو میں نے خواب میں دیکھا کئی دنوں کے بعد, تو بہت پریشان تھی اور میں نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا جب سے میرا انتقال ہوا کوئی مجھ پر پڑھنے والا نہیں تھا تو میں آخرت میں گوٹے لگا رہی تھی. کہا میں نے مطالعہ کرتے کرتے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر عزیزی, اس کو میں نے کھولا, اس میں میں نے تفسیر دیکھی, حضرت فرماتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہ آخرت کے سمندر میں جیسے ڈوب رہا ہے, پریشان ہی پریشان ہے, اور اگر کوئی اس کو ایصال ثواب کر دے تو پھر یہ کیا ہے, بچ جاتے ہیں. اسی لیے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھی مکمل تفسیر, اور تفسیر لکھنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے تفسیر رازی کے آخر میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ یہ میری تفسیر ایصال ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے. دنیا میں کتنے لوگ اس تفسیر کو پڑھتے ہیں اور کتنے مرحومین کو جن کے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے ثواب پہنچتا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا اب تو میری عمر لمبی ہو, اللہ ہو اس کے بعد تو کئی سال زندہ رہے حضرت. تو حضرت کے پاس میں صبح گیا, دیکھا کہ وہ چھلکے کاٹ کاٹ کر بکریوں کو کھلا رہے تھے, اور ایک مرتبہ کوسمبا حضرت کا بیان تھا تو حضرت کے ساتھ میں بھی تھا, جمعہ میں بیان تھا, تو اس وقت سورج سے ہم گزر رہے تھے تو کہا دیکھو مخلوق سوئی ہوئی ہے, ہم 4 بجے یہاں سے نکل رہے ہیں, 2-3 پروگرام تھے تو صبح 4 بجے ہم نکلے, کہا مخلوق سوئی ہوئی ہے اور بازار میں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں, بازار بھری ہوئی ہے یعنی کھانا آ رہا ہے, اب یہ صبح اٹھیں گے اور مارکیٹ میں آئیں گے, اللہ رات سے انتظام کر رہا ہے ان کے کھانے کا. اسی لیے کھانے کے بعد دعا ضرور پڑھنی چاہیے, میں نے سنت بیان کی, ایک سنت رہ گئی کہ کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. کون سی دعا ہے, مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی, بولو یا میرے ساتھ, نہیں پڑھتے ہم لوگ, اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یہ دعا تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کی ایک دعا جو کثرت سے صحابہ پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنیہی من غیر حول منی ولا قوہ, کیا دعا ہے, اللہ اکبر, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا, اس نے رزق دیا بغیر کسی میری طاقت اور محنت کے, اللہ اکبر. یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے ایک بات بیان فرمائی ہے, اطعمنی رزقنی سیم الفاظ ہے, اطعمنی کے معنی ہے مجھے کھلایا, رزقنی مجھے رزق دیا, تو میننگ تو سیم ہی ہے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اطعمنی کیوں کہا, ساتھ میں ورزقنی کیوں کہا ہے, فرمایا ویسے تو الفاظ سیم ہیں لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ ٹول ٹول کر اللہ کے نبی نے گویا بیان فرمائے, فرمایا اطعام الگ ہے, رزق الگ ہے. کسی کے پاس گھر میں بہت سارا رزق ہے, رائس بھی ہے, آٹا بھی ہے, اسی طرح فروٹس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اطعام نہیں کر سکتا, شوگر کا مریض ہے, یا پیٹ کا کوئی بیماری کا مریض ہے, یا ایسا کوئی بیمار ہے کہ وہ یہ کھانا نہیں کھا سکتا. بیوی نے پکا کر کے رکھا ہے لیکن کچھ بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے, تو اطعام نہیں ہوا, رزق تو ہے. کیسی دعا ہے, اے اللہ تو نے رزق بھی دیا اور اس کے بعد میرے لیے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی, میں آرام سے کھا بھی رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر جدہ میں رہتے تھے, جن کے یہاں ہم گئے ہوئے تھے, ہمارے بڑے بھائی مولانا حنیف صاحب دام برکاتم کے ساتھ ہمارا سفر تھا, تو ہم وہاں جدہ میں گئے تھے ان کے یہاں, تو وہاں ایک ڈاکٹر ہے. اس ڈاکٹر نے ہم سب کے لیے بہت بڑی عالیشان دعوت کی ہے, اور عرب کی دعوت تو تمہیں پتہ ہے, عرب کی دعوت تو بہت عجیب. ہم طائف گئے تھے, طائف میں ایک عرب نے دعوت دی مجھے اور فیملی کے ساتھ. جب کھانے کے لیے بیٹھے گا تم پوری فیملی بیٹھ جاؤ, دیکھا تو سامنے پورا بکرا بھنا ہوا لا کے رکھ دیا. اللہ پورا بکرا لا کے سامنے رکھا, اس کون کھائے گا اس کو, عجیب دعوت ہوتی. کہہ رہے یہ تو کھانا ہی پڑے گا. اللہ اکبر, آج تک ان کی مہمانی مشہور ہے, مشہور ہے. آپ نہیں دیکھتے حرم میں روزہ افطاری کروانے کے لیے کہیں کہیں کو ہاتھ کھینچ کر بٹھاتے ہیں, آؤ میرے دسترخوان پر, آؤ میرے دسترخوان پر. انہیں پتا ہے کہ میں کسی کو افطاری کراؤں گا تو اس کا روزہ مجھے مفت میں ملنے والا ہے. ہزار کو افطاری کرائیں گے تو ہزار کا روزہ مجھے ملنے والا ہے. یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں, بڑی راتوں میں جبرائیل اس سے ملاقات کرتے ہیں, اور روزے دار کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کافی ان کے ساتھ میں رہا, تشریف لائے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ میرے گھر پر اور کہیں دعوت تھی, حضرت کے ساتھ میں گیا. کھانے کے بعد کہا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بیان کیا تھا, چونکہ وہ تو 30 رمضان حضرت کے پاس رہے تھے, 30 رمضان خانقاہ کی چائے مولانا کفایت اللہ صاحب بناتے تھے, تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب نے بیان فرمایا اگر تم کسی کے گھر کوئی دعوت دے, مہمانی کرے, تو کھانا کھانے کے بعد دل میں نیت کر لو, اے اللہ اس کھانے سے میں جتنی عبادت کروں گا, اے اللہ اس کھانے سے جتنی قوت ہوگی نماز پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, فلاں ذکر کروں گا, اس سب کا ثواب اس کھانے والے کو بھی عطا فرمائے. یہ نیت کرو. اکابرین کی باتیں. تو وہ ڈاکٹر کے یہاں حضرت کے ساتھ بھائی کے ساتھ گئے, تو اس نے بہت عالیشان دعوت رکھی. دعوت رکھنے کے بعد وہ بیٹھا رہا بس ٹیک لگا کر, چونکہ بیمار تھا. کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا, بھائی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا, آپ کھانا کھا لو. کہا میں بالکل کھا نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا اندر چلا جاتا ہے تو اللہ پاک نے یہاں ڈھکن رکھا ہوا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے. جب کھانے کھاتے ہیں تو اندر جاتا ہے, اس کے لیے اللہ کھول دیتے ہیں. سانس کا الگ ہے, کھانے کا الگ ہے, پانی کا. تو جب کھاتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے. کہا وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اب میں کھانا کھا کر میں ایسے آرام کروں تو پورا پیٹ سے باہر آ جاتا ہے, میں نہیں کھا سکتا. بہت مختصر ہے, ذرا سا ایسے پانی کی طرح میں اس طرح پی لیتا ہوں. ایسی بھی بیماری ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھانا کھاتے اندر چلا جاتا ہے, ہضم ہو جاتا ہے واپس. بہت سی مرتبہ ہضم نہیں ہوتا, وہ ایک بدبو کی شکل میں, جیسے وومٹ کی شکل میں پھر منہ سے آتا ہے. تو یہ چیز جانوروں کے لیے بھی اللہ نے روزی رکھی ہے. تو حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب نے کہا دسترخوان اٹھانے کا یہ طریقہ ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر, زندگی گزر گئی لیکن آج تک مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ دسترخوان اٹھانے کا طریقہ کیسا ہے. یہ دعا جو میں نے بتلائی الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول, اس دعا کو ضرور یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے بیماریوں سے حفاظت کرے گا, کھانا آرام سے کھا سکیں گے. ورنہ لوگ کھا رہے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, کھا نہیں سکتے. اندر میں تمنا ہے میں بھی کھاؤں لیکن کھا نہیں سکتا, بیماری لگی ہوئی ہے. تو اطعمنی ورزقنی, اور کسی کی دعوت ہو اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کنز الاموال میں, علی متقی نے اس کو لکھی ہے. دعوت کے بھی طریقے ہیں. ہمارے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے بعض لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سمم بکمن عمیون, بات کرنا ممنوع سمجھتے ہیں. فرمایا یہ بھی صحیح نہیں اور یہ بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں. ایک دم صوفی بن کر بیٹھ گیا, کسی سے بات ہی نہیں کر رہا. اور یہ بھی نہیں کہ ایک دم بعد میں ایسا مشغول ہو جائے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کھا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا کھا رہا ہے, یعنی کس طرح کھانا وہ بھی پتہ نہیں ہے, وہ بعد میں ایسا لگا. ایک دم انہماک بھی نہ ہو, مشغول بھی نہ ہو, یعنی ذرا کھانے کا بھی دھیان رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے وقت ہلکی پھلکی بات کرنا ثابت ہے. ہلکی پھلکی, یہاں حدیث میں ہلکی پھلکی بات کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں کھانے کے لیے کوئی بیٹھا ہو تو اس کو آ کر سلام نہ کرو. اگر سب کھانے بیٹھے ہوئے السلام علیکم و رحمت اللہ کا سلام نہ کرو, آنے والے کو منع ہے. تو ایک حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا اور اس نے زور سے سلام کیا, تو میں نے اس سے کہا بھائی کھانے والے کو سلام نہ کرو, اس لیے کہ وہ جواب دے گا, اگر کھانا ادھر ادھر کہیں اٹک گیا تو اس کو نقصان ہوگا. تو اس نے کھانا کھا, کھانے بیٹھ گیا, وہ بھی کھانا کھا کر وہ جا رہا تھا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ جا رہا تھا, کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کہا حضرت آپ نے تو بھی منع کیا اور آپ خود مجھے سلام کر رہے ہیں. کہا آنے والے کو منع ہے, کھانے والے کو منع نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان آنے والے کے لیے ہے, کھانے والے کے لیے. تو کھانے والا جب سلام کرے گا ظاہری بات وہ سینس میں ہوگا سلام کرے گا, لقمہ اندر میں گیا ہو ایسا منہ میں رکو السلام علیکم تو نہیں کرے گا وہ. تو آنے والے کو منع ہے, کھانے والے کو منع نہیں ہے. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی تو حکیم الامت تھے. فرمایا دعوت کے بھی تین طریقے ہیں. حضرت نے فرمایا دعوت کے بھی تین طریقے, ایک اعلیٰ, ایک درمیانی اور ایک ادنا. ایک بہت اعلیٰ ہے, آپ لوگ نے کبھی سنا نہیں ہوگا, آپ سنو گے تو آپ کہو گے یہ تو کرنا ہی نہیں مجھے. حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ دعوت یہ ہے, آپ جس کی دعوت کرنا چاہیں اس کو گھر بلائے بغیر, اس کو تکلیف دیے بغیر, اگر دعوت ہی آپ کو محبت ہی ہے اس کے ساتھ محبت ہی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کو دعوت دیں, تو سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے اس کو گھر آنے کی بھی تکلیف نہ دو, اس کو نقد دے دو, یعنی کیش میں دے دو, بھائی یہ پیسے ہیں میری طرف سے, یہ آپ دعوت کر لینا. اور ہمارے اکابرین نے ثابت کر کے بتلایا ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب کراچی میں دارالعلوم حضرت کا تو وہاں مولانا ادریس صاحب کاندیل بھی رحمۃ اللہ علیہ, وہاں ادریس صاحب کاندیل بھی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ آئے کراچی, بہت دور سے آئے تھے اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے. تو وہ مجھے بھی ملنے کے لیے آئے میرے دارالعلوم پر, صبح 10-11 بجے آئے, وہ بہت خوش تھا. مفتی تقی صاحب نے لکھا دونوں دوست مل گئے بہت ٹائم کے بعد, بڑے خوش ہوئے. مفتی شفیع صاحب اور مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی دونوں نے معرف القرآن لکھی ہے, انہوں نے بھی معرف القرآن لکھی ہے, انہوں نے بھی معرف القرآن, یہ معرف القرآن شفیعی ہے, یہ معرف القرآن ادریسی ہے, دونوں نے لکھی ہے عجیب عجیب انداز میں. انہوں نے مسائل پر اور انہوں نے حکمتوں پر لکھی ہے, کیا کیا حکمت ہے اللہ کے نبی اللہ کی باتوں میں, عجیب عجیب تفاسیر ہے, سبحان اللہ. فرمایا وہ 10 بجے آئے میرے مدرسے میں, بہت 10-12-15 منٹ بات کی, اب وہ جانے لگے تو کہا مولانا ادریس صاحب آپ بہت دین کے بعد مجھے ملے ہیں اور میرے گھر کے قریب آئے ہیں, لیکن آپ جس کے مکان پر آئے ہیں وہ مکان دور ہے اور آپ کا زہر کا کھانا ہو جاتا میرے گھر پر, لیکن آپ وہاں جائیں گے واپس میرے گھر پر آئیں گے, آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں, یہ 100 روپیے لے لو, آپ میری طرف سے جہاں کہیں آرام سے ہو کھانا کھا لینا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اس کے لیے آسانی ہوگی, چاہے وہ کھانا کھائیں, چاہے اپنی پوری فیملی کو کھلائیں اپنے گھر پر, چاہے اس پیسے سے کچھ نقد سے کچھ خرید لیں, لیکن آپ نے اس کی دعوت کر لی, لیکن عظمت وہی ہوگی جو گھر پر, لیکن فرق اتنا ہوگا آپ نے اس کو تکلیف نہیں دی ہے, یہ اعلیٰ درجے کی دعوت ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے لیے تو مشکل ہوگا, کھلا دینا آسان ہے, بس یہ تو نہیں نکلے گا, یہ نہیں نکلے گا. او میری بات سن, مولانا روم رحمۃ اللہ ایک بات لکھی ہے, چلو بات سے بات یار ختم کر رہا ہوں ابھی, لکھی ایک عجیب بات لکھی ہے. ایک آدمی بہت رو رہا تھا, بہت رو رہا تھا, اور پاس میں اس کا کتا مر رہا تھا بالکل. تو سامنے سے ایک آدمی آیا, کہا کیوں رو رہا ہے؟ میرا کتا مر رہا ہے, میرا کتا مر رہا ہے. بھائی اتنا رو رہا ہے تو؟ کہاں, کیوں مر رہا ہے؟ بھوک سے مر رہا ہے, بھوکا ہے. تو تیرے پاس یہ بیگ میں کیا ہے؟ کہا روٹی ہے. تو ڈالنا اس کو, اس کو روٹی ڈالنی, بھوکا مر رہا ہے تو. اس نے کہا دیکھو نا یہ آنسو تو فری میں ہے, یہ روٹی تو پیسے والی ہے, نہیں ہو سکتا. ویسے رونے سے آنسو نکلتے رہے, اس کا کیا پیسہ دینا ہے مجھے؟ تو یہ دعوت مشکل ہو جائے گی, لیکن دعوت کا اعلیٰ طریقہ یہی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اس کو مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کیا ہے, مفتی تقی صاحب نے بھی نقل فرمایا. اور ادنا درجے کی دعوت وہ کیا ہے؟ کھانا بناؤ, اس کو تکلیف دیے بغیر تمہارے گھر پر آنے کی, بناؤ جا کر اس کے گھر دے دو, وہ جب موقع ملے گا بیٹھ کے آرام سے کھا لے گا. جب موقع ملے گا بیٹھ سے, ہو سکتا ہے بعض آدمی مشغول ہوتے ہیں نا, بعض, ہر ایک تو فری نہیں ہوتا ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے, کوئی مشغول ہوتا ہے, اور پھر دور سے آنے کی تکلیف, پھر اس کو پیٹرول, پھر گھر پر آنا, پھر بیٹھنا, پھر جانا اتنے میں, اور پھر کسی کے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور ایک آدمی کو دعوت ہی وہ آ رہا ہے ایک گھنٹے دور سے, ایک گھنٹہ آنا, ایک گھنٹہ جانا, اور ایک گھنٹے دعوت میں, تین گھنٹے اس کے ویسے ہی ختم ہو گئے. اس لیے آپ ایسا کیجئے, دعوت ہی دینا ہے, پکاؤ جا کر کے ان کے گھر پر اتار دو. حضرت فرماتے یہ متوسط قسم کی دعوت ہے, اور سب سے لوور قسم کی دعوت یہ ہے, ان کو بلاؤ گھر پہ بیٹھ کر کھلاؤ, یہ سب سے چھوٹی دعوت ہے. خیر یہ بات کر بات بہت آگے سے نکل گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, تو یہ کہ زمین اور فرش پر بیٹھ کر کھانا چاہیے, دسترخوان بچھا کر کے, زمین اور فرش پر بیٹھ کر کھانا چاہیے. ہاں اگر کوئی معذور ہو, نیچے نہیں بیٹھ سکتا, پیروں کا پرابلم ہے, کمر کا پرابلم ہے, وہ اوپر بیٹھ کر کھائے. لیکن ایک آدمی صحیح سالم ہے, صحیح سالم ہے, پھر بھی نیچے بیٹھ کر نہیں کھاتا, آرام سے کھا رہا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ متکبرین کی علامت ہے. ملا قاری نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. کوکب الدری میں علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ہمارے زمانے میں چونکہ نصارہ کے ساتھ یہ تشبیہ ہے, کس کے ساتھ؟ کرسچن کے ساتھ, جو جان بغیر کسی تکلیف کے اوپر بیٹھ کے کھاتا ہو, وہ گویا کہ نصارہ کے سر اس کی مشابہت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اوپر بیٹھ کر کھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر صحیح سالم تندرست ہے تو نیچے بیٹھ کر آرام سے کھاؤ, ٹیک لگا کر نہ کھاؤ, جھک کر کھانا کھاؤ, توازو سے کھانا کھاؤ, یہ سارے طریقے حدیث میں بیان کیے ہیں. لیکن اگر کہیں آپ ہوٹل میں چلے گئے, کہیں ریسٹورنٹ میں چلے گئے, یا اس طرح کی شادی میں چلے گئے, تو ایسی صورت میں آپ نیچے بیٹھ کر کھائیں گے تو لوگ مزاق کریں گے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اور میرے دو ساتھی دیوبند سے دلی آئے, اب بھوک لگی, کھانے کا کھانا چاہیے تھا, تو اب کہیں کھانا نہیں ملا, دیکھا سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے, کھانا وہاں بن رہا تھا, تو ہم نے کہا چلو اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیں گے, لیکن ٹیبل کرسی تھی. تو ہمارے دو ساتھی کہنے لگے, مفتی شفیع صاحب خود لکھ رہے ہیں, ہمارے دو ساتھی کہنے لگے بھائی دیکھو نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے ہم ریسٹورنٹ میں, نیچے بیٹھ کر, وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو آئے ہوئے وہ تو اوپر بیٹھیں گے, ہم نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, اپنا یہ اسٹاف بچھا دیں گے اسے بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے. مفتی صاحب نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں, کہ سنت ہے نا, سنت ہے. تو مفتی صاحب کو دیکھو ذہن دیکھو, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بات صحیح ہے آپ کی, سنت ہے, لیکن ایسے موقعوں میں ہم نیچے بیٹھیں گے, سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب دیکھو لباس میں بھی علماء ہیں, تو وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کریں گے. کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کریں گے. موقع اور محل نہیں ہے یہاں, موقع اور محل دیکھ کر عمل کیا جائے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کریں گے. اور مذاق کرنے سے, یہ مسلمان لوگ ہیں, جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کرتا ہے, حضرت فرماتے آگے وہ مذاق کرنے والے کو کبیرہ گناہ ہی نہیں, وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو ہم گویا ان کو کافر بنا رہے ہیں. اگر وہ کھانے والے مذاق کریں تو وہ تو پھر ظاہر, بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں, مذاق کرتے مولوی نیچے بیٹھ گیا, دیکھو نا یہ سنت ادا کر, تو مذاق کرنے سے ہم کبیرہ گناہی نہیں. اور پھر مبتبی شفیع صفی صاحب نے اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گواہ کیا سنایا, عجیب واقعہ, امام سلیمان آمش رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کے شاگرد آرش کے امام آرش. آمش کے معنی ہے چنجیا جانے والا, اوپر کی پلکیں گر جائیں جس کی اور آنکھوں سے ڈبل نظر آئے اس کو چنڈیا کہتے ہیں. چنڈا یعنی جب یہ گرمی میں نکلتے ہیں تو آنکھ کھل نہیں پاتی ہے, چنڈا بولتے اس کو. تو حضرت کی آنکھ میں ایک تکلیف تھی اس لیے ان کو امام سلیمان آمش کہتے تھے, آمش یعنی چنڈی آنکھ والے. اور ان کے شاگرد آرج تھے اور آرج وہ کرپل تھے, پیروں سے معذور تھے. یہ دونوں استاد لازم ملزوم تھے, جہاں کہیں ہو یہ دونوں موجود ہیں, ایک آمش اور ایک آرج, یہ دونوں جہاں کہیں دیکھو دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں. یہ چیز ہے, جب کبھی میں اپنے طلبہ کو کہتا ہوں مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد تم تو سالوں تک نظر ہی نہیں آتے کہ اور اپنے استاد کے پاس آ کر کبھی مشورہ تک نہیں کرتے, دیکھو یہ اپنے استاد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ بھی ہر چیز. اب مارکیٹ میں گئے تو لوگوں نے مذاق کرنا شروع کیا, دیکھو دیکھو ایک تو آمش ہے چنڈا ہے اور ایک لنگڑا ہے, مذاق. تو حضرت نے ایک بھی دن سنا لوگوں کی زبانی, دوسرے دن تو حضرت نے کہا بھائی دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ تم کل سے میرے ساتھ نہیں آنا. آرج کو کیا کہا, میرے ساتھ نہیں آنا, لوگ مذاق کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں. تو شاگرد نے کہا حضرت کیا آرج ہے, ہم آئیں گے لوگ ہماری مذاق کریں گے تو ہمیں تو ثواب ملے گا اور گناہ ان کو ہوگا, ہمیں تو ثواب ملے گا گناہ ان کو ہوگا. حضرت نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے تو ثواب حاصل کریں اور دوسرے کو گناہ میں ڈالیں. اپنے لیے تو ثواب ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے ہم گناہ کا سبب بن جائیں, ایسا نہیں. ایسا کرو تم سے نہیں, کل سے تم نہیں آئیں گے تو کوئی مذاق نہیں کرے گا, ورنہ کیا ہوگا مسلمان مسلمان کا مذاق کرے گا تو ایسی صورت میں ہم ان کے لیے گناہ کا سبب بنتے ہیں. مولانا نے فرمایا, مفتی شفیع صاحب نے کہا ہم کسی کے کفر کے لیے کیوں سبب بنے, اوپر بیٹھ کے کھانا کھا لو, اپنے گھروں میں ہر جگہ جا ہر وقت نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, ایک سنت کو جاری رکھو. لیکن کبھی ایسی شکل ہو جائے تو پھر اپنے اسلام کا بھی جزیہ نہ اڑاؤ, اپنے اسلام کی بھی مذاق نہ اڑاؤ, یہ چیز ہے. ورنہ آپ کھانے میں جائیں گے وہاں سارے لوگ ٹیبل پیچھے, آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھاؤ, کیا کہیں گے لوگ, جانے والا مولوی کیا کر رہا ہے نیچے, یہ بھائی کیا داری والا کیا کر رہا ہے. خیر اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, اللہ دین کو بلند و بالا فرمائے, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو آج کا سبق تھا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دسترخوان کو اٹھا کر کے کس طرح رکھنا یہ بھی طریقہ ہے جس کو ہمارے اکابرین نے سکھایا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا بدیع السماوات والارض, یا بدیع السماوات والارض. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بے بس ہے, اے اللہ ہم کمزور ہے, اے اللہ ہم کمزور ہے, اے اللہ ہم بے بس ہے, اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, اے اللہ سارا قدرت والا تو ہی ہے. اے اللہ تجھے تیری شہنشانیت کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تیرے نبی کی حدیث کا واسطہ. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے ہیں. اے اللہ تیری شان کے مطابق کون روزہ رکھ سکتا ہے, اے اللہ ہماری طرح بھی ٹوٹی پھوٹی ہے. اے اللہ تیرے حکم پر, تیرے نبی کے حکم پر پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے والے بندوں کو قبول فرما, اے اللہ ہمیں معاف فرما, اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما, جہنم سے ہمیں آزاد فرما, جہنم سے ہمیں آزاد فرما, جہنم سے ہمیں آزاد فرما, جہنم سے ہمارے والدین کو آزاد فرما, جہنم سے ہمارے بھائی بہنوں کو آزاد فرما, جہنم سے ہمارے بیوی بچوں کو آزاد فرما, جہنم سے ہمارے بیوی بچوں کو آزاد فرما, جہنم سے ہماری بیوی بچوں کو آزاد فرما, جہنم سے ہمارے رشتہ داروں کو آزاد فرما, جہنم سے ہمارے دوست احباب کو آزاد فرما. اے اللہ جہنم سے زندوں کو بھی اے اللہ آزاد فرما, اور جو دنیا تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو بھی جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو میری حدیث کو سنے اور اس کو دوسرے تک پہنچائے. اے اللہ تو اس میرے امت کے چہروں کو تر و تازہ فرما. یا اللہ ہم حدیث سن رہے ہیں, یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے چہروں کو تر و تازگی نصیب فرما, ہمارے ایمان میں تر و تازگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے اے اللہ ظلمات کو نکال دے. اے اللہ نور پیدا فرما, تیرے ذکر کا نور پیدا فرما, روزے کا نور پیدا فرما, نمازوں کا نور پیدا فرما. اے اللہ ذکر کا نور پیدا فرما, قرآن تلاوت کی حلاوت نصیب فرما, ذکر کی مستی نصیب فرما, سجدوں میں سرور نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما. ہمارے پاس تو ایک سجدہ بھی اخلاص والا نہیں ہے, ریاکاری سے بھرا ہوا ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو تو اپنے فضل سے ہی قبول فرما, ہمارے اعمال کو نہ دیکھ. اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, تو ہمارے اعمال کو دیکھے گا. اے اللہ ہم ناکام ہو جائیں گے, ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے تیرے دربار میں پیش کریں. اور ہم دعائیں کریں, اے اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ, تجھے تیری اے اللہ غفوریت کا واسطہ, تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہم تیرے در پر بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم تیرے در پر بھیک مانگ رہے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ بقیہ زندگی ایمان پر اور استقامت علی الدین پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, پاکستان اور افغانستان اور دنیا کے کونے کونے میں اور ہمارے ملک میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, سارے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما, حفاظت فرما. اے اللہ تو ان کی غیب سے نصرت فرما, غیب سے نصرت فرما. اے اللہ وہ تو ایک ایک لقمے کے محتاج ہے. اے اللہ انہیں افطاری کا لقمہ بھی نصیب فرما, سحری کا لقمہ بھی نصیب فرما. اے اللہ بیواؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, یتیموں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے, اللہ ان کی نصرت فرما, اللہ ان کی نصرت فرما. مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما. اے اللہ ان میں ان کو نماز کے لیے آسانی فرما, نماز پڑھنے کے لیے آسانی فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اے اللہ غیر مسلم بڑے ہی اچھے ہیں, بڑے ہی اچھے ہیں. اے اللہ بڑے ہی دیندار ہے, دینے والے ہیں, مسلمانوں کی مدد کرنے والے اور قوم کے خادم ہیں. اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کو بھی جنت کا مستحق بنا دے, ان کو بھی جنت کا مستحق بنا دے. بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, جن کے لیے ایمان لکھا ہے ان کے لیے ایمان عطا فرما, اور جن کے لیے نہیں لکھا ہے ان کی شرارت سے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کی خباثت سے مسلمانوں کو حفاظت فرما, ان کی گندی پلانوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ظالمین کو ختم فرما, ظالمین کو ختم فرما. الہ العالمین اور مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان, جو بیمار ہے اس مجمع میں یا گھروں میں یا جہاں کہیں ہسپتالوں میں, اے اللہ ان تمام کو اور ان تمام کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اے اللہ اور اس مجمع میں اور جہاں جہاں لوگ مکسلر کے ذریعے سے, ریسیور کے ذریعے سے سن رہے ہیں, اے اللہ آمین کہنے والوں کی آمین, جس کی بھی تجھے محبوب ہو ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو افطاری کے وقت میں روزے کے ساتھ جو مانگ رہے ہیں تو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.